الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. دنیا کے سائنسدان جو ہیں کتنی ہی ناکارہ اور ناقابل استعمال چیزوں کو اللہ تعالی کی دی ہوئی عقل سے، جس کو یہ سائنس کہتے ہیں، تو اللہ تعالی کی دی ہوئی عقل سے اس کو قابل استعمال اور کار آمد بنا دیتے ہیں. اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جو سائنسدان نہیں بلکہ تجربے سے گزرتی چلی آ رہی ہیں، جو کہ ناقابل استعمال بھی ہے، ناکارا بھی ہیں، بلکہ ناقابل گفتنی ہیں. ناقابل گفتنی یعنی نہ کہنے کے قابل. ایسی بھی چیزیں ہیں میرے پیارے مرشد، میرے شیخ، شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو، کھاد جو ہے وہ گوبر سے بنتا ہے، اور گوبر جانوروں کے فضلے سے یعنی ان کے پیخانے سے بنتا ہے. یہ ہو گیا نا ناقابل گفتنی. اس لفظ کو استعمال نہیں کیا جاتا. کہتے ہیں صاحب یہ کیا آپ زبان سے بول رہے ہیں. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ وہ ہمارا فضلہ، جانور کا فضلہ، پخانا، اسی سے جو ہم کھا کے بناتے ہیں اسی سے ہماری غذا تیار ہوتی ہے. کیا عجیب بات ہے. یعنی جو کھا کے ہم نکالتے ہیں اسی کو ری سائیکل کیا جاتا ہے، اور اس ری سائیکلنگ کے پروسیس کے اندر اور عمل میں ہماری غذا تیار کی جاتی ہے. ایسے ہو رہا ہے بیٹھ کے، تو اسی کی ریسائکلنگ اور پروسیس ہوتا ہے، اسی سے ہماری غذا تیار ہو رہی ہے، جو حالانکہ ناقابل استعمال ہے، غلیظ ہے، ناپاک ہے، بدبودار ہے. سبحان اللہ، اسی سے ہماری غذا تیار ہو رہی ہے. میرے شیخ اور مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو، یہی کھاد ہے، اسی فضلے سے کھاد بنی. اب اسی کھاد سے خوشبودار پھول نکل رہے ہیں. پودوں کی نشو نما، کھیتی کی نشو نما اور پرورش وہ اسی کھاد سے ہو رہی ہے، حالانکہ بدبودار ہے. لیکن اللہ تعالی کی قدرت کیا ہے کہ اسی بدبودار کھاد سے خوشبودار پھل اور پھول پیدا ہو رہے ہیں. البتہ اس فضلے کو کام میں کیسے لایا جائے اس کو سیکھنا پڑتا ہے. کیونکہ وہ کھاد کو اگر کسی نے کہا کہ اچھا جناب کہ پودے کی پرورش کے لیے، اس کی نشو نما کے لیے، اس کے بڑھنے کے لیے اور اس کی گروتھ کے لیے खाद बहुत जरूरी है। अब एक आदमी जिसने सिर्फ सुन लिया जरूरी है, तो फिर वही बात होगी कि एक साहब की भैंस बीमार हो गई, भागे भागे अपने दोस्त के पास गए, यार 3 महीने पहले तुम्हारी भैंस बीमार हो गई थी, तुमने क्या किया था? तो यार मैंने उसको मिट्टी का तेल पिलाया था। अच्छा, बस सुना और भागे वापस। बाजार से केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल खरीदते हुए लाए और आते ही भैंस को जबरदस्ती मिट्टी का तेल पिलाया। अब वो शायद कुछ अच्छी भी हो जाती, आधे घंटे में तड़प तड़प के जान दे दी। अब बड़े परेशान हुए, उसकी तजहीज और तकफीन करके जब फारिग हुए तो चंद रोज के बाद वही दोस्त मिल गया। उनको उस पर भी गुस्सा था कि देखो क्या बताया। मिला तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। यार शिकवा किया कि यार तुमने क्या बताया कि जिससे मेरी भैंस मर गई। उसने कहा जनाब बात यह है कि आपने मेरी पूरी बात तो सुनी नहीं थी। आपने पूछा था कि जब तुम्हारी भैंस बीमार हुई थी तो क्या पिलाया था, तो मैंने कहा मिट्टी का तेल। तुमने ये नहीं पूछा आगे क्या हुआ कि अच्छा क्या हुआ था आगे? क्या मेरी भैंस मर गई थी? पूरी बात तो सुनते, ये थोड़ी कि खाद का पता चला, खाद ले जाते ही पौधे पे छिड़काव शुरू कर दिया कि जी खाद जो है वो पौधे के ही ग्रोथ के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए और परवरिश और नशोनुमा के लिए बहुत जरूरी है। अब जाते ही लगा दिया। तो खाद को अगर ऐसे ही लगाया जाए तो उसके अंदर तासीर होती है गर्मी की, खाद गर्म होती है, आखिर कितने हीट के प्रोसेस से गुजर के आती है। और फिर खुसूसन अगर मिर्चों वाली बिरयानी खाई हो तो कितनी आग ना लगी होगी, और फिर खुसूसन वलीमे की बिरयानी हो, क्योंकि मुफ्त का माल मंड के खाया जाता है। अब उसके बाद जनाब किसी ने सुना और जाते ही पौधों पे लगाए तो नतीजा ये होगा आपके पौधा जल जाएगा। उसका तरीका और तदबीर यह है कि मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खाद को पहले मिट्टी में मिलाते हैं ताकि उसकी तासीर की जो में जो गर्मी की हिद्दत और हरारत है उसकी हरारत को शरारत से बचाने के लिए मिट्टी मिलाई जाती है, और फिर वो मिट्टी मिली हुई खाद वो पौधे के सर पर नहीं बल्कि पौधे के जड़ में डाली जाती है। साथ में पानी भी छिड़काव करते हैं मजीद ठंडक के लिए, पानी भी डाला जाता है। नतीजा यह होता है कि वो पौधा फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, फिर उस बदबूदार खाद से अल्लाह ताला की कुदरत है, उस बदबूदार खाद और बेरंग खाद से अल्लाह ताला खुशबूदार फूल और रंगदार फूल पैदा फरमाते। सुभान अल्लाह। मेरे मुर्शिद फरमाते कि अगर खाद का कमाल होता तो फिर खाद का ना रंग है ना बू है, बदबू है बल्कि, लेकिन बेरंग खाद से रंगदार रंग बरंगे फूल पैदा होना, गुलाब के सफेद गुलाब में डाले सफेद गुलाब, लाल गुलाब में डाले लाल गुलाब, मुख्तलिफ रंगों के गुलाब में उस खाद को डाला जाए तो वही रंग का गुलाब निकलता है। और फिर मोतिया चंबेली गुलाब गेंदे के फूल रात की रानी दिन का राजा, मुख्तलिफ जो रंग है खुशबू है रंग है, हर एक की खुशबू अलग। हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इससे पता चला कि ये खाद का भी कमाल नहीं है। अल्लाह ताला ने खाद को बहाना बनाया, हकीकत में ये अल्लाह ताला की कार फरमाई है, ये उनकी कुदरत है। लिहाजा जहां लफ्ज कुदरत कहा जाए, जहां लफ्ज नेचर कहा जाए, تو یاد رکھیے گا یہ اللہ تعالی کی صفات ہیں کہ قدرت نے یہ پیدا کیا، نیچر نے یہ پیدا کیا، تو اس کے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس نیچر کو پیدا فرمایا اور قدرت کو اللہ تعالی نے اپنی قدرت کے سہارے سے، قدرت کے ذریعے سے، سہارا نہیں ذریعہ، میں توبہ کرتا ہوں، سہارا اللہ تعالیٰ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے سے دکھا دیا کہ دیکھو ہم، ہماری قدرت دیکھو کہ ہم بدبودار اور بے رنگ کھاد سے خوشبودار اور رنگ برنگے پھول اور پھل پیدا فرماتے ہیں، یہ ان کی قدرت کا کمال ہے، سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد آئیے، اب بات چلی، میرے شیخ فرماتے ہیں اسی طریقے سے سائنسدان کتنی ناقابل استعمال ناکارہ چیزوں کو قابل استعمال بناتا ہے، اسی طرح سے خانقاہوں میں بھی ایک فیکٹری ہے، خانقاہ بھی فیکٹری ہے، کون سی؟ ولی اللہ بنانے والی فیکٹری، جہاں ولایت سازی کی جاتی ہے، ولی اللہ بنائے جاتے ہیں، یہ خانقاہ ولایت سازی کی فیکٹریاں ہیں۔ اچھا جناب، اس ولایت سازی کا را میٹیریل کیا ہے اور ولی اللہ بنے گا کون؟ ولی اللہ تو انسان بنے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں کے لیے رکھا، جانوروں کے لیے نہیں۔ اس لیے میرے مرشد رحمت اللہ علیہ سندھ بلوچ سوسائٹی میں تشریف فرماتے، وہاں پھل پھول تھے، چڑیوں کی بلبل کی آوازیں آ رہی تھی، حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جو پروانہ ہے یہ شمع پر فدا ہوتا ہے، اور پروانہ کیا ہوتا ہے؟ جب بارش ہوتی ہے جو چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں نا آپ، وہ پروانے ہیں، پروانہ شمع پر فدا ہوتا ہے اور بلبل گل پر قربان ہوتی ہے، بلبل گل پر فدا ہوتی ہے اور پروانہ شمع پر فدا ہوتا ہے، دونوں میں سے افضل کون ہے؟ حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، فوراً جواب عنایت فرمایا، فرمایا دونوں افضل نہیں ہیں، دونوں جانور ہیں، جانوروں میں کیا تفاضل بھائی؟ ایک بچے سے استاد نے پوچھا تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے؟ اس نے کہا جانوروں کے خاندان سے۔ کہیں وہ کیسے؟ استاد بڑا حیران ہوا، کہا میری ماں کہتی ہے تو گدھا ہے، میرا باپ کہتا ہے تو الو ہے، اور میرا دادا کہتا ہے شیر ہے شیر۔ اسی لیے تو میرا تعلق بتایا جانوروں کے خاندان سے، تو جانوروں میں تفاضل نہیں ہے، یہ تفاضل انسان نے، یہ اللہ تعالی نے انسانوں میں رکھا کہ انسانوں میں تفاضل ہے، اور انسان کی فضیلت اس بات سے کہ کس کے دل میں اللہ تعالی کے تعلق اور نسبت کا موتی زیادہ ہے، اس سے اس کی قیمت ہے۔ لہذا خانقاہوں میں ولایت سازی ہوتی ہے، انسانوں پر کام ہوتا ہے، اس لیے دنیا کی سب سے قیمتی فیکٹری خانقاہیں ہیں۔ اور مدارس دینیا میں ان کا مٹیریل تیار ہوتا ہے، جیسے فروزن چکن ہوتی ہے نا ویسے فروزن چکن بناتے ہیں، منجمد مرغی ہوتی ہے نا آج کل، تیار ہے بس اس کو تھوڑا سا تلنے کی ضرورت ہے، بس بہو کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، کے اینڈ این والوں نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، بس بہو کو اتنی محنت کرنی ہوگی کہ میاں کا کان پکڑ کر اس کو ڈیپ فریزر تک، سپر اسٹور کے ڈیپ فریزر تک لے جانا ہوگا، اور میاں وہاں سے خرید کر لائے گا، بہو لا کر اس کو تلے گی اور تل کر میاں کے سامنے پیش کر دے گی، اس طرح دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ یہ ہے. تو مدارس دینیہ جہاں پر علم پڑھایا جاتا ہے، گویا کہ مسالے وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں. اب ضرورت ہے کہ کسی اللہ والے سے ان مسالے، وہ مسالہ اور وہ گوشت وغیرہ، اس کی تمام مسالوں کے استعمال سے ولایت کی، اللہ تعالی کی دوستی کی بریانی تیار کی جاتی ہے خانقاہوں میں. اس لیے خانقاہیں ولایت سازی کی فیکٹریاں ہیں. اور اس کا را مٹیریل کیا ہے؟ خام مال. یہ ہمارے گناہ کے گندے تقاضے ہیں، یہ ہمارے گناہ کے گندے تقاضے، یہی اس کا خام مال ہے، را مٹیریل ہے. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالی نے مادہ شر، برائی کا مادہ بھی رکھا اور مادہ خیر، اچھائی کا مادہ بھی رکھا. یہ دونوں مادے اللہ تعالی نے رکھے. میرے مرشد فرماتے کہ قاعدہ تو یہ ہے کہ اچھی بات کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے، اور یہاں اللہ تعالی نے فجور کو، یعنی برائی کے اور شر کے مادے کو پہلے ذکر کیا، گناہ کے مادے کو پہلے ذکر کیا، اور تقویٰ خیر کا مادے کو بعد میں ذکر کیا. حالانکہ اچھائی کا مادہ پہلے ذکر کیا جاتا نا. میرے پیارے مرشد، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء نے اس کے کئی جواب دیے. حضرت والا کا جو جواب ہے، وہ حضرت والا فرماتے ہیں اس لیے کہ تقویٰ کہتے ہی اس کو ہیں، تقویٰ کہتے ہی اس کو ہیں کہ گناہ کا تقاضا پیدا ہو، اس تقاضے پر عمل نہ کرنا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. لہذا اگر کسی کو برائی کا تقاضا ہی نہ ہوگا، جیسے فرشتے ہیں، ان کے اندر فسق کا مادہ ہی نہیں ہے، برائی کا تقاضا ہوتا ہی نہیں ہے ان کو، ان کا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں کسی عورت کو دیکھوں، یہ گناہ کروں، یہ برائی کروں، دل ہی نہیں چاہتا، ان کا تقاضا ان کے اندر ہے ہی نہیں. اس لیے فرشتوں کو متقی کہنا جائز نہیں، وہ معصوم ہے، ان کے اندر تقاضا ہی نہیں ہے. اس لیے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے کی بات میرے شیخ نے فرمائی، پوچھا گیا کہ یہ جو مخنث ہے، کیا یہ ولی اللہ بن سکتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ولی کامل نہیں بن سکتا. عنین یعنی نامرد، یہ ولی کامل نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کے لیے گناہ کا تقاضا چاہیے، مردانگی چاہیے. اس لیے انبیاء علیہ السلام قوت مردانگی کے اعتبار سے تمام انسانیت پر فوقتر ہوتے ہیں. خود ہمارے آقا سردار جو دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا کے اندر 4000 مردوں کی طاقت دی گئی تھی، ہمارے آقا کو. لہذا جس کے اندر مردانہ قوت جتنی زیادہ ہوگی، یعنی گناہ کے تقاضے جتنے زیادہ ہوں گے، اس کو روکنے میں اتنی زیادہ محنت کرنی پڑے گی. جب محنت زیادہ ہوگی تو اجر بھی زیادہ ہوگا. یہ لہذا گناہ کا تقاضا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آج کل سیزن آیا ہوا ہے، گنے کا سیزن ہے یا گندم اتر رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ آٹا زیادہ سپلائی ہوگا. اور گنے کا سیزن ہے تو شوگر، شکر زیادہ سپلائی ہوگی. لہذا اگر گناہ کے تقاضے ہیں زیادہ، تو اس کا مطلب ہے کہ قرب اور ولایت اور انوارات بھی زیادہ ملیں گے. لیکن کرے کیا، کہ ان اللہ والوں کی صحبت سے اس تقاضے کو اللہ تعالیٰ کے قرب اور تعلق اور دوستی کے لیے بنانا سیکھ لے. اور وہ کیا کرنا ہے؟ صرف اتنی سی بات ہے، طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی. طبیعت ہے، گناہ کا تقاضا ہو رہا ہے، اگرچہ پر زور ہے اور زور آور ہے، لیکن فرماتے ہیں طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی. تھوڑا سا ٹھہر جا، تھوڑا سا اپنے آپ کو روک لے، ورنہ یہ قرب اور تعلق مع اللہ اور مسلمان کے ایمان اور اسلام کو نقصان پہنچائے گی. اور کرنا کیا ہے؟ ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال، ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال، یہ ندی چڑی ہے اتر جائے گی. واہ، تصوف کا، علم و عرفان کا، معرفت کا اتنا عظیم شان مضمون حکیم الامت نے فرمایا، جس کو خواجہ صاحب نے شعر میں پیش کر دیا. ذرا سی دیکھیے جن، جب سیلاب بہتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ یہ نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ ساتھ کہ جی ہم بھی شیر ہیں، ہم بھی جائیں گے، بہہ جائیں گے اور ہم نکل جائیں گے. جنہوں نے اس وقت مردانگی دکھائی اور زور دکھایا کہ نہیں میرے اندر بڑا زور ہے، میں نکل جاؤں گا، وہ بہہ گئے. بڑے بڑے شیر جوان، شیر مرد، آن شیر مرد بہہ گئے. اور جنہوں نے اس وقت تو کھڑے ہو گئے، کسی درخت کا سہارا لے لیا، کسی چیز کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر میں وہ سیلابی بہاؤ چلا گیا. نتیجہ کیا ہوا کہ پھر وہ انہوں نے ندی پار کر لی. لیکن سہارا لے اس وقت اور ٹھہر جائے، بس آگے نہ بڑھے. لہذا اسی طریقے سے گناہ کا تقاضا ہو، گناہ کے تقاضے کے وقت تنہا نہ رہے، فوراً شیخ کے پاس چلا جائے، سہارا لے لے. بس وہ جو زور ہے گناہ کے تقاضے کی، جو شدت ہے، وہ شدت معتدل ہو جائے گی. اور معتدل ہونا یہ مطلوب ہے، ختم کرنا مقصود نہیں ہے. کیونکہ اولاد بھی تو اسی سے ملے گی، یہ مطلوب ہے. اور یاد رکھیے گا ایک بات، یہ جو جتنی زہریلی چیزیں ہیں نا، خصوصاً یہ آج کل جو یہ گٹکے، چرس، افیم، ہیروئن، یہ سب قوت مردانگی کو نہایت نقصان پہنچاتی ہے. اور ایسے لوگ اکثر اولاد سے محروم رہتے ہیں. جو اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں جو منہ میں رکھ کے، چگتا رہتا ہے، جو انسان جگالی کرتا رہتا ہے، تو بس تقاضا ہے. اور یہ تقاضا اللہ نے رکھا، لہذا ہوشیار ہو جائے کہ تقاضا آ گیا، میرے پاس خام مال ہے، جلدی سے اللہ والے کی فیکٹری میں چلا جاؤں تاکہ میرا خام مال استعمال ہو جائے اور میں اسے اللہ والا بن جاؤں. اب اس تقاضے کو مٹی میں ملانا ہے. اور یہی چیز سیکھنے کی ضرورت ہے کہ عورت کو دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے، فلم دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے، نامناسب حرکت کرنے کو دل چاہ رہا ہے. اب شروع شروع میں رنگ روٹ ہے نا، ابھی نیا نیا کھلاڑی ہے تو ایک دم سے تھوڑی ٹھیک ہوگا، پہلے ساتھ رہے، سیکھے. غصے کی شدت ہے، اس کو برداشت اور تحمل کرنا. ابھی اس کے اندر ایسی معلوم ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ مادہ نہیں ہے کہ میں اس کو برداشت بھی کر سکوں گا، ہوتا ہے. حالانکہ نظر بچاؤں گا میں، یہ بھی ہمت موجود ہے، غصے کو برداشت کرنا یہ بھی موجود ہے. بس اسی کی تربیت اور ٹریننگ حاصل کرنے کا نام اللہ والوں کے ساتھ رہنا ہے، ان کی صحبتوں میں رہنا ہے اور خانقاہوں میں وقت لگانا ہے. کیا عورت ہے؟ ایک عورت سامنے آئی، اب نظر بچے، نظر نیچی کیسے کرنی ہے؟ کہ اس کے حسن کی طرف نہ دیکھے، اپنی بیٹی کا خیال آ جائے کہ ہماری بھی بیٹی ہے، ہماری بھی بیوی ہے، ہماری بھی بہن ہے. اگر ہم کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھیں گے تو ہماری عزت بھی محفوظ نہ رہے گی. اور وہ جو تقاضے کی شدت ہے، اس کو برداشت کرنے میں جو تکلیف ہے، یہ صحبت سے وہ تکلیف لذیذ اور مزیدار ہو جاتی ہے. اور یہی چیز ہے خانقاہوں میں رہنا، شیخ کے ساتھ رہنے سے، شیخ کے ساتھ رہ کر دیکھے تو ان کی صحبت سے. قاعدہ یہ ہے کہ کوئی مشقت والا کام ہو، لیکن اس مشقت والے کام میں اگر ساتھی مل جائے، رفیق مل جائے، تو نتیجہ ہوتا ہے وہ مشقت والا کام آسان ہی نہیں بلکہ لذیذ اور مزیدار بھی ہو جاتا ہے. جیسے چلنا خود ایک مشقت بھرا کام ہے، چلنا مشقت ہے نا، اکیلے چلنا مشکل لگتا ہے، لیکن اگر رفیق ساتھ میں ہو، ہم سفر ہو ساتھ میں، تو یہی چلنا مزیداری ہو جاتا ہے. بڑھتے بڑھتے ارے ہم چلتے چلتے کہاں آ گئے، یہ کہاں آ گئے ہم، یوں ہی ساتھ چلتے چلتے. یہ ہے رفیق سفر کا فائدہ، شیخ کا یہی فائدہ ہے کہ شیخ جس کی گاڑی اللہ تعالی کے قرب اور تعلق کی طرف چل رہی ہے، اپنی گاڑی کو اس کی گاڑی کے ساتھ لگا دے، اپنے کو اس کے ساتھ لگا دے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ نے یہی فرمایا تھا علماء ندوہ سے خطاب کر کے کہ تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں، تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں، میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے. واہ، یہ ہے وہ تقاضا. غصہ ہے، سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. عبداللہ ابن مسعود نہیں، ابو مسعود بدری صحابی ہیں، وہ الگ ہیں. کسی بات پر غلام پر غصہ ہو رہے تھے تو پیچھے سے آواز آئی کہ تجھ کو اس پر جتنی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ تجھ پر قدرت ہے. پلٹ کر دیکھا تو آقا سردار دو جہاں اور مرشد اعظم وہ وہاں تشریف فرما. تو آپ کی صحبت کی برکت یہ ہوئی کہ وہ جو غصہ تھا وہ معتدل ہو گیا. لہذا عظمت شیخ کا تقاضا، وہ جو شیخ سے محبت ہوگی، نتیجہ یہ ہوگا کہ غصہ فوراً برداشت ہو جائے گا، چاہے غصے کی زیادتی کتنی ہو. ارے میاں، اسی کو مٹانے کا نام تو تعلق محلہ ہے، اسی کو تو ولایت سازی کہتے ہیں. یہ تھوڑی غصے میں پاگل ہو کر جس کے ساتھ جو چاہے سلوک کر ڈالے، نہ باپ کو دیکھا، نہ ماں کو دیکھا، نہ بڑے کو دیکھا، نہ چھوٹے کو دیکھا. کہ عالم ہے، کوئی دیندار ہے، غلطی کس کی ہے، اگرچہ اس کی غلطی بھی ہے تو اس غلطی کے اظہار کا یہ طریقہ. یہی چیز سیکھنے کی ضرورت ہے. اور شیخ کی صحبت یہ رمز گاہ، تربیت گاہ، ٹریننگ سینٹر اور کوچنگ سینٹر کی طرح ہوتی ہے کہ تقاضے کتنے زیادہ ہوں. لہذا اس لیے یہ نہ ہو کہ جی تقاضا ہی نہ ہوتا، یہ تو شاعر نے ایک اپنا تخیل پیش کر دیا، ان چیزوں سے گھبرا کر کہتا ہے آدم میں رہتے تو شاد رہتے، آدم میں رہتے تو شاد رہتے، انہیں بھی فکر ستم نہ ہوتا، بے پردہ نکل کر ہمیں نہ ستاتے وہ. ابے الو کے چرخے نادان کہیں گے، اسی لیے تو منع کیا کہ دیکھ مت. تو کیا اپنا تخیل پیش کر رہا ہے؟ اگر تو عدم میں رہتا ظالم، اللہ تعالی کے قرب اور تعلق کا تاج تیرے سر پر کیسے سجتا؟ عدم میں رہتے تو شاد رہتے، انہیں بھی فکر ستم نہ ہوتا، جو ہم نہ ہوتے تو دل نہ ہوتا، جو دل نہ ہوتا تو غم نہ ہوتا. واہ، یہ بھی کوئی بات ہوئی. ارے میاں، اللہ تعالی کے راستے کا غم اٹھا کر دیکھا نہیں تو نے، اس میں کیا لذت اور کیا مزہ ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اب ایک اللہ والے کا ذوق دیکھیے. فرماتے ہیں کہ نظر بچانے کا غم اٹھایا اس سے ہمارا دل ٹوٹا، اس ٹوٹے ہوئے دل کی تعمیر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے فرمائی، حلاوت ایمانی کے مٹیریل سے تعمیر فرمائی۔ لذا خوش ہو کر فرمایا جب ان ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمارے دل کو بنایا اور ہماری بندگی کو سوارا، تو خوش ہو کر فرمایا تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں۔ وہاں شکوہ کیا جا رہا ہے، یہاں مبارکباد پیش کی جا رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں حسن ذوق، کہ ولایت اور قرب کا کیا مقام مل رہا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسن ذوق، کہ کیا نعمت مل رہی ہے جناب۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب نہ ہوتے نہ وہ ہوتا۔ اور یہاں خوش ہو رہے ہیں کہ نہ شود نصیب دشمن، کہ شود ہلاکت ہے یہ دشمن کا نصیب نہ ہو، کہ اے محبوب تیرے حکم کی تلوار سے، تیری تلوار سے وہ ہلاک ہو۔ سرے دوستا سلامت، کہ تو خنجر آزمائی، تجھے اپنی خنجر کی مشق اور ٹریننگ کرنی ہے۔ ارے ہمارا سر ہے، تو نے سیکھنا ہے، ہمارا سر حاضر ہے، ہمارا دل حاضر ہے، اس کو ہم تختہ مشق بنائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رضا اور خوشی کی خاطر سے نظر بچانے میں کتنی تکلیف ہوگی، غصے کو برداشت کرنے میں کتنا ہی دل پر چھریا چلے گی، لیکن اس میں آپ کی خوشی ہے، بس ہم آپ کی خوشی کی خاطر سے ہر غم کے پیالے کو پی جائیں گے، زہر کا پیالہ بھی پی جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس زہر کو شیریں سے شکر بنا دیتے ہیں، شکر سے بھی میٹھا بنا دیتے ہیں۔ اور وہی شخص جو گناہ کے تقاضوں کی وجہ سے اگر اپنے تقاضے کا اقرار کرے کہ میرے اندر آج کل یہ تقاضے ہو رہا ہے، واللہ کتے اور سور سے بھی بدتر یہ شخص، اس کی ذلت مخلوق کی نگاہوں میں ہوگی۔ لیکن اسی تقاضوں کو اپنے اندر رکھا، دبایا، عمل نہیں کیا، اور اس تقاضوں کو عمل سے بچانے میں جو تکلیف اٹھائی، اسی تکلیف کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس نے اپنا قرب اور تعلق اور عزت کی وہ بلندی عطا فرمائی کہ آج مخلوق بھی جس کی جوتی اٹھا رہی ہے۔ کیا فرق ہے جناب؟ یہی تو ہے خام مال کیا ہوتا ہے، کتنی فیکٹریوں میں جائیں کیسی سڑی ہوئی بدبو آ رہی ہوتی ہے، لیکن پروڈکٹ اور مال تیار ہو کے نکلتا ہے تو کیسا۔ انسانی کو دیکھیے، تخلیق انسانی کس ناپاک قطرے سے، کیا مادہ، کس مادے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تخلیق انسانی ناپاک قطرہ، لیکن وہی جب انسان جیتا جاگتا، جب نکلتا بھی ہے غلاظت میں لتھڑا ہوا نکلتا ہے، اب اس کو نہلا دھلا کر اس کو پاؤڈر لگایا جناب، اس کو جو ہے کپڑے پہنائے، اب ہر شخص اس کو، وہ بچہ رو رہا ہے، سب اس کو پیار کر رہے ہیں۔ میرے مرشد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان جس کو اشرف المخلوقات فرمایا، اور اشرف المخلوقات، یہ بات مضمون یاد رکھنا کہ اس کا مادہ تخلیق اللہ تعالیٰ نے یہ ناپاک قطرہ کیوں رکھا، اس سے پہلے ایک بات بیچ میں یاد آ گئی کہ انسان کی اشرف المخلوقات کا شرف جو ہے وہ اس بات پر نہیں ہے کہ ادھر دیکھا ادھر دیکھا۔ لباس انسانیت اشرف المخلوقات ہونے کا شرف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ ناک کان بنا دیے، اب ہم اپنے جذبات کو کیفیات کو جیسے چاہے استعمال کریں، شراب، بدماشی، گناہ کے جس غلاظت اور دلدل میں جا کر گھسے، یہ انسانی شرف نہیں ہے، بلکہ انسانی شرف دل کے اس کیفیات، اس تعلق مع اللہ، اس نسبت کا نام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہر تکلیف اٹھانے کو تیار ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے وہ محبت کے اس عروج پر پہنچ جاتا ہے کہ اپنے جذبات، اپنی خواہشات، اپنی تمناؤں کا خون کر دیتا ہے، لیکن اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض نہیں کرتا۔ اس کیفیت محبت کی وجہ سے اس کا شرف انسانیت ہے۔ اگرچہ وہ انسان کبھی اپنی بشری کمزوری کی وجہ سے ٹھوکر کھا کر گر بھی جاتا ہے، یعنی مبتلا بالمعصیت بھی ہو جاتا ہے، گناہ میں مبتلا بھی ہو جاتا ہے، لیکن توبہ کے آنسو کے ذریعے سے اپنی گناہوں کی غلاظت کو دھو کر پاک کر لیتا ہے، بس پھر وہ شرف انسانیت پر اشرف المخلوقات کہلاتا ہے. لہذا انسانیت، انسان اس لبادہ انسانیت کا نام نہیں ہے کہ جی دو آنکھ ہیں، دو کان ہیں، ناک ہے، منہ لگا ہوا ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، اس کا نام نہیں ہے، یہ لبادہ ہے، لباس انسانیت ہے. انسان کی جو شرف اور حقیقت ہے وہ لباس تقوی کی وجہ سے، اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ولباس التقوی ذلک خیر، اس کی وجہ سے اس کا شرف انسانیت، کہ اگرچہ کیفیات ہیں. لہذا اگر کسی کو ایک کام کرنے کا تقاضا پیدا ہو، کسی کے لیے وہ تڑپتا ہے، بے چین ہوتا ہے، اس کی یاد آتی ہے، اس کی یاد ستاتی ہے، اس کو دیکھنا، اس سے ملنا، اس کو چھونا، یہ اپنی تسکین سمجھتا ہے اور اس سے جدائی میں اس کو غم ہوتا ہے، یہ روتا ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ کیفیت ہے، یہ کیفیت ہے نا، یقیناً جب یہ کیفیت آئے گی تو محبت ذہن میں آ جائے گی کہ اس کی ملاقات سے خوشی ہونا، اس پر اپنی جان مال آبرو فدا کرنا اور اس کی جدائی سے غم ہونا، تکلیف ہونا، یہ یقیناً کیفیت محبت ہے. لیکن میرے پیارے دوستو، اگر یہ جسموں کے ملاپ ہے، اگر یہ جسموں کا ملاپ ہے تو یہ محبت نہیں ہے، بلکہ یہ نفسانیت اور شہوت ہے. یہ اور اگر یہ دل کے دل سے ملاپ ہے یا روح کا روح سے ملاپ ہے، روح کا ملنا، اس کیفیت، وہ کیفیت جب جسموں کے ملاپ کے بجائے دل کا دل سے ملنا اور روح کا روح سے ملنے کے سانچے میں ڈھل جائے، تب اس کیفیت کو محبت کہا جاتا ہے. اور اگر وہ کیفیت وہی ہے لیکن اس کیفیت کے نتیجے میں جسم سے مل رہے ہیں، تو پھر وہ میرے پیارے دوستو وہ نفسانیت شہوت پرستی کہلائے گی اور نفسانیت کہلائے گی. اور اگر یہی کیفیت اس عالم ناسوس سے نکل کر اس کیفیت کو وہ پرے پرواز مل جائے اور یہ عالم ناسوس سے، اس عالم انسانیت سے نکل کر اعلی اور فوق کی طرف جائے، یعنی اوپر کی طرف جائے، اور یعنی اپنے خالق، اپنے پیدا کرنے اور مالک کے لیے کیفیت پیدا ہو جائے، تو یہی وہ کیفیت ہے جس کو تعلق مع اللہ اور نسبت مع اللہ کہا جاتا ہے. پھر اس کیفیت کی تو کیا بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے نام سے والذین آمنوا اشد حبا للہ کہلاتی ہے. اور اسی کیفیت کو اڑانے کے لیے، پرواز عطا کرنے کے لیے جس اسٹیم کی ضرورت ہے، وہ اسٹیم میرے پیارے دوستو گناہ سے بچنے کا جو تقاضا ہے، اسی تقاضے سے وہ اسٹیم بنتی ہے. اور اس کیفیت کو جو پائلٹ اڑاتا ہے، اسی پائلٹ کو شیخ اور مرشد اور پیر کہا جاتا ہے. اور کتنی مبارک ہے یہ کیفیت. اور میں واللہ اس مضمون کو زندگی میں پہلی دفعہ پیش کر رہا ہوں کہ کیفیت محبت پر اللہ تعالی نے یہ جو مضمون میرے شیخین کی برکت سے عطا فرمایا. لہذا وہ کیفیت جب جسم سے ہٹ کر دل اور روح کے ملاپ کا نام ہو تو اس کو محبت کہیں گے، اور اگر جسموں کے ملاپ کا نام ہے تو یہ ایک وقتی چیز ہے میرے دوستو، پھر وہ کیفیت نہیں ہے، وہ محبت نہیں ہے، بلکہ وہ شہوت اور نفسانیت ہے. اور جب اس عالم ناسوس سے، یہ عالم انسانیت سے نکل کر اوپر بڑھ جائے، اوپر جائیے آفاق تر آسمان، آسمان سے بھی اوپر چلی جائے، پھر یہی وہ کیفیت ہے کہ جس کے حامل کو ولی اللہ کہا جاتا ہے. پھر اس کی نظر میں اس کی نظر میں اس محبوب کی رضا اور خوشی بس یہی اس کی نظر میں ہوتی ہے. خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، نہ کچھ پروائے بدنامی نہ کچھ پروائے عالم ہے. ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا، یہی مقصود ہستی ہے اور یہی منشاء عالم ہے. یہ ہے محبت کی جو کیفیت، کہ کس کیفیت کو محبت کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ کیفیت تو کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے. اسی میں اب بیوی کو دیکھ لیں تو وہ یقیناً اس کو کلی طور پر جسموں کا ملاپ نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ دلوں کے ملاپ کا نام ہے. ورنہ اگر جسموں کے ملاپ کا نام ہوتا تو پھر بیوی تو بڈھی ہو گئی، بیوی تو بیمار ہو گئی. اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اس تعلق کو تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، یہ تو ذریعہ سکون ہے اور ان میں محبت اور رحمت ہوتی ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں جوانی میں محبت، بڑھاپے میں رحمت. اس لیے حکیم الامت ہسکر فرماتے تھے بڑھاپے میں بیوی جو ہے وہ اماں ہو جاتی ہے. بڑھاپے میں بیوی وہ اماں ہو جاتی ہے، بس آپ یہ کریں یہ نہ کریں، یہ کھائیں یہ نہ کھائیں. بڈھا پیسے بھی بیوی سے مانگتا ہے. نہ یقین آئے تو ایسے بڈھے دکھا سکتا ہوں میں، ایک ایک بات پوچھ کے کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ حکیم الامت اسکر فرماتے تھے بڑھاپے میں جورو جو ہے، حضرت کے الفاظ ہے، بڑھاپے میں جورو اماں ہو جاتی ہے. یہ بھی انداز محبت ہے، یہ بھی انداز محبت ہے. اور یہی محبت اگر خالق کے لیے ہو، یہی کیفیت اللہ تعالی کے لیے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کیفیت کا بدل پورے عالم میں نہیں ہے میرے دوستوں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک فات فرماتے تھے، ایک بزرگ کی فات، لِكُلِّ شَيْءٍ اِذَا فَارَقْتَهُ عِوَزٌ، ہر چیز جو تجھ سے جدا ہو جائے تجھ کو اس کا عوض اور بدل مل جائے گا. وَلَيْسَ لِلَّهِ اِنْ فَارَقْتَهُ عِوَزٌ، لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے جدائی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا بدل تجھے نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل ہے، بے بدل ہے، ان کا کوئی بدل نہیں ہے، ان کی کوئی مثل بھی نہیں ہے. تو میرے مرشد کی بات، اب وہی بات پر یاد آ گیا مضمون. اللہ تعالیٰ نے گاڑی اسی پٹری پر، اسی کانٹے پر واپس پہنچا دی. لہذا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تخلیق کے لیے مادہ منویہ اور اس ناپاک پانی کا، ناپاک قطرے کا انتخاب کیوں فرمایا، اور گلاب کے پھول اور پھل کے لیے، خوشبودار پھول اور رنگ دار پھولوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھاد کو کیوں انتخاب فرمایا؟ فرمایا اس لیے کہ گلاب اپنی خوشبو پر، اپنے رنگ پر ناز نہ کرے. اسی طرح انسان اگر اس کے پاس طاقت ہے، اگر اس کے پاس علم ہے، اگر اس کے پاس مال ہے، اگر اس کے پاس حسن ہے، تو اپنے مال پر، اپنے حسن پر، اپنی طاقت پر، اپنی خوبصورتی پر ناز نہ کرے، اپنی حقیقت کو یاد رکھے. فرما رہے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کمال عطا فرمایا، لیکن ان کمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ایک کمال بہت پسند ہے، اور وہ کمال ہے عاجزی کا کمال. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کے لیے جس مادے کا انتخاب فرمایا اس کے تصور سے گھن آتی ہے، لیکن انسان کو اس کی حقیقت یاد کرا دی کہ تم یہ ہو. اس لیے فرما دیا فلا تزکو انفسکم ہوا اعلم بمن اتقا. تم کیا تقوی کے دعوے دار بنتے ہو؟ کیا دعویٰ کرتے ہو کہ میں بڑا عبادت گزار، تہجد گزار، میرا علم ایسا، میرے بیانات ایسے، میرے ایسے ایسے اسفار، میرے اتنے مریدین، میرے اتنے شاگرد، تم کیا تقویٰ کا دعوے کرتے ہو؟ ہم جانتے ہیں تم کیا ہو. تمہارا تقویٰ یہی ہے کہ تم اپنے کو مٹا کے رکھو کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور یہی بات شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے سکھائی کہ کچھ ہونا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے، اور یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. لہذا اللہ تعالیٰ کو تمام اوصاف کے ساتھ، تمام وصف کے ساتھ، تمام کمالات کے ساتھ یہ عجز، نیاز، نیاز مندی، ان کے ساری اپنے کو مٹانا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اس لیے پھولوں کی تخلیق میں اور ہماری تخلیق میں کس ناپاک چیز کا انتخاب کیا، تاکہ تم کو اپنے ماضی پر نظر رہے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم پھول کر کپا نہیں بنو گے، اور تم عجب اور تکبر میں مبتلا نہیں ہوگے، اگرچہ ہم تم کو کتنا عروج دیں گے. قربان جائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پر، آپ کی رسالت پر، آپ کی وہ شان پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. لیکن فتح مکہ کے موقع پر میرے مرشد فرماتے ہیں، میرے شیخ دامت برکاتہم بھی فرماتے ہیں کہ عالم ہوا کہ فاتح جب کسی اپنے مفتوحہ علاقے میں داخل ہوتا ہے کیسی اکڑ کر اور کس طرح مغرور اور متکبرانہ اس سے داخل ہوتا ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ ہے، آپ کی نبوت کی شان یہ دیکھیے کہ جس وقت آپ مکہ شریف کے فتح کے موقع پر آپ اس وقت مکہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں تو جھکتے آپ کی اللہ تعالی کی عظمتوں کے سامنے اپنے کو مٹا کر جھکتے یہ عالم ہوا کہ آپ کا سینہ مبارک اونٹنی کے کجاوے سے ٹکرانے لگا. واہ، وہ شخص جس لائق تھا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، کہ جن کو اگر کچھ فخر فرماتے تو آپ اس لائق تھے، ہم لوگوں کی کیا حقیقت ہے. لیکن وہ شخص جو کہ لائق افتخار تھا، جس کو لیاقت، جس کو فخر زیب دیتی ہے، لیکن اس اللہ تعالی کے بندے کا کہ آپ خود فرماتے بھائی انا عبداللہ، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں، جن کو حق تھا کہ آپ فخر فرماتے، لیکن آپ کا عالم یہ ہے کہ کس عجز سے اور عاجزی کے ساتھ آپ مکہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں، اور آپ کے ارشادات میں یہ عجز اور عاجزی اور نیاز مندی آپ کے تمام ارشادات میں، یہاں تک کہ آپ کے کھانے میں بھی کہ آپ غلاموں کی طرح کھاتے تھے، اکڑ کے نہیں، پلیٹ اٹھا کر کھانا نہیں، بلکہ میں نے اپنے شیخ کو دیکھا، انسان اگر عذر ہے چوکڑی مار کر بیٹھتا ہے، لیکن میرے شیخ کو دیکھا، اور میں اپنے شیخ کو حضرت والا کو بھی دیکھتا ہوں کہ جھک کر کھاتے ہیں، ایسے جھک کر، یہ ہے غلاموں کی طرح کھانا، اکڑ کے نہیں کہ پلیٹ اٹھائی اور متکبروں کی طرح ایسے کھا رہے ہیں، جھک کر کھائے، یہ پسندیدہ ہے. اور اگر اکڑوں وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھ کر کھاتے تھے، سبحان اللہ، چلو بھائی موٹاپا کی وجہ سے اگر ویسا نہیں بیٹھ سکتا، لیکن اپنے کھانے میں عاجزی رکھے، نیاز مندوں کی طرح کھائے کہ اللہ میں اس رزق کے قابل نہیں تھا جو رزق آپ نے مجھ کو عطا فرمایا. یہ انداز خرد و نوش، کھانے پینے کا یہ انداز، یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، اور اس میں عاجزی ہے. لہذا اسی میں پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے نہیں کہ روٹی کھائی یوں کر کے پھینک دی، ایسے پھینک دی، متکبروں کی طرح کھا رہے ہیں. اور اسی عاجزی میں یہ بھی پسند ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو فرمایا کہ گوشت کو روٹی سے نہ کاٹو بلکہ اس کو دانتوں سے کاٹو، بتائیے ایک طرف عاجزی بھی ہے، ایک طرف لذت کا سبق بھی دے رہے، فرماتے ہیں اسی میں لذت ہے کہ اس کو سکین سے، چھری سے مت کاٹو گوشت کو، بلکہ دانتوں سے کاٹو، کہ یہ زیادہ ہضم بھی ہے اور یہ الذ بھی ہے. واہ، عاجزی کا ایک طرف سکھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں وہ جو اس کے نفس کی تسکین ہے وہ بھی سکھا رہے ہیں کہ نہیں تم ایسے مزے لے کے کھاؤ. کیا ہے یہ؟ یہ چیز نبوت کے بغیر جمع ہونا مشکل تھی. ان دو چیزوں کا، اس لذت کا اور عاجزی کا جمع ہونا، یہ نبوت کے بغیر جمع ہونا ناممکن تھا کہ کوئی عالم اس کو جمع کرتا، نہیں، عالم تو آج بیان کر رہا ہے اس لیے کہ اس شان نبوت کے ذریعے سے اس نے وہاں سے دیکھا، کہا اللہ اکبر، کہا عز و نیازی کا، نیاز مندی کا کیا اونچا سبق، اور کہا اس کے ساتھ ساتھ آپ وہ بھی سکھا رہے ہیں کہ گوشت کو ایسے مزے لے کے کھاؤ. سبحان اللہ. تو گناہ کے تقاضے ہو، لاکھ تقاضے ہو، ان تقاضوں کو مٹی میں ملائے، اور مٹی میں ملانا کیا ہے؟ تقاضے پر عمل نہ کرے. غصہ آیا برداشت کر لے، ہٹ جائے وہاں سے. عورت کو دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے، مت دیکھے. کسی نامحرم سے گفتگو کو دل چاہ رہا ہے، اگرچہ ٹیلی فون پر ہو، ہمت کر کے اس سے بچے. بس یہی چیز اللہ تعالی کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور اسی پر وہ. اب رہی بات کہ صاحب وہ ہے، وہ جو جب کھاد بھی ڈالتے نا، وہ کھاد پھر بھی نقصان پہنچاتی ہے، اس لیے اس کھاد پر پانی بھی ڈالا جاتا ہے. گاہے گاہے، گاہ بگاہ، کبھی کبھی اس پر پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا جاتا ہے، تاکہ وہ جو گرمی اس کی اندر سے ذرا مٹی کو دبانے کی کوشش کرتی ہے نا، تو ساتھ میں پانی ڈالو تاکہ پھر ٹھنڈک میں، برودت میں تبدیل ہو جائے، اور پودے کی افزائش کا، اور اس کے بڑھنے کا، اور اس کے نشو نما کا ذریعہ بنے، اس کو جلانے کا ذریعہ نہ بنے. لہذا گناہ کے تقاضوں کو اگر اپنے اندر رکھا، ان حرام تقاضوں کو اپنے اندر رکھا، ایمان جل کر راکھ ہو جائے گا. اور اگر اسی تقاضے کو اللہ کی محبت میں فدا کر دیا، اور ذکر اللہ کا پانی اس پہ چھڑک دیا، اسی سے ولایت کا پودا تیار ہوگا، جس سے نہ صرف یہ کہ خود مست ہوگا، ایک عالم اس کی خوشبو سے مست ہوگا. یہ ہے درس ولایت، یہی تقاضے. لہذا تقاضے کا ہونا بری چیز تھوڑی ہے، اس کی تربیت سیکھ لیں. رمز کا، تربیت کا ٹریننگ سینٹر اینڈ کوچنگ سینٹر، شیخ یہی کام کرتا ہے. لہذا تقاضوں سے کیا گھبرانا، بلکہ جس کو تقاضے کی شدت ہے، گویا کہ اس کے پاس تو فنش گڈ بھی زیادہ ہوگا، مال کا اسٹاک بھی زیادہ ہوگا. اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ، جس سے اللہ تعالیٰ ایک عالم کو سیراب کرنے کا کام لیتے ہیں، اس کو تقاضے بھی زیادہ دیتے ہیں، اور شیخ کی صحبت سے اس کو مشق اور ٹریننگ بھی کرواتے ہیں. لہذا اس کو نور بھی زیادہ چاہیے ہوتے ہیں نا، کیونکہ اب اس کی سپلائی زیادہ ہے. بھائی ایک شخص کی سپلائی، ایک شخص کی سپلائی ایک محدود محلہ ہے، ایک شخص کی سپلائی گلشن ٹاؤن ہے، ایک شخص کی سپلائی پورے شہر کراچی ہے، ایک شخص کی سپلائی صوبہ ہے، ایک شخص کی سپلائی ملک ہے، اور ایک شخص کی سپلائی بر اعظم میں ہے، اور ایک شخص کی سپلائی پورے عالم میں ہے. فرق نہ ہوگا بھائی، جس کی سپلائی زیادہ ہے اس کا مطلب ڈیمانڈ زیادہ ہے، تو اس کے پاس فنش گڈ تیار مال بھی تو اتنا ہونا چاہیے. لہذا جس شخص کے اللہ تعالیٰ جس سے جس درجے کا دین کا کام لینا چاہتے ہیں، تقاضے اتنے زیادہ اس کے ہوتے ہیں، پھر اس کو ٹریننگ اور مشق کراتے ہیں، دیکھو مٹاؤ، پھر وہ عالم میں اسے اس انوارات کے سیمپل بنا بنا کر عالم میں اپنی مجلسوں سے، اپنی گفتگو سے، اپنی بیانات سے اور اپنے ارشادات سے وہ نور کے سیمپل آگے جو ہے دے رہا ہوتا ہے، لیکن مفت میں نہیں دیتا. اس کے لیے مرغا بھی نہیں ہے قیمت، نہ مرغا قیمت نہ لفافہ اس کی قیمت ہے. اس کی قیمت کیا ہے؟ ادب، وہ عقیدت اور وہ خدمت ہے، وہ اس کی قیمت ہے، جس کے بدلے میں شیخ وہ نور کے تیار مال سپلائی کرتا ہے. بس دیکھیے جو داڑھی کا مسئلہ ہے، داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے. لہذا داڑھی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب داڑھی بنانی ہو تو حجام کے ہاتھ میں نہ دے، کیونکہ حجام کے ہاتھ میں دیا تو حجاموں کو بولنے کی بہت عادت ہوتی ہے، وہ کئی کہانیاں نور جہاں کی کہانیاں بھی سنا دیں گے. لہذا وہ داڑھی کہے گا سر یہاں سے سیٹ کر دوں، کہہ دو یہاں سے سیڈول کر دوں، میرے شیخ ہمتا سیڈول کرتے کرتے ڈال بنا دے گا، گڑیا بنا دیا. وہ داڑھی جو تھی، جن کی ایک مٹھی داڑھی اچھی بھلی تھی، اب وہ مٹھی سے کم ہو گئی، حرام اور گناہ میں مبتلا ہو گئے. کیوں؟ صرف بے فکری اور غفلت کی وجہ سے. اور اچھے بھلے یعنی عبادت گزار نیک صوفی، اور بتائے داڑھی کاٹنے کے گناہ کبیرہ میں ملوث ہو گئے. کیوں؟ بے فکری. یا ٹی وی چل رہا ہوا اس پر دھیان لگا دیا، یا اس چیز کو، اپنی اس داڑھی کو جو اللہ تعالی نے عطا فرمائی اس کو معمولی سمجھا. لہذا اس کا تو آسان ہے. میں تو کیا کرتا ہوں، داڑھی کو تو کسی حجام سے بنوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انسان اپنے کسی دوست کو کہہ دے، یہ کام تو انسان اپنی بیوی سے بھی کروا سکتا ہے. وہ کیسے؟ یہ داڑھی ہے، یہ داڑھی پکڑی جناب، یہ پکڑی تھوڑا سا ڈھیلا کر دے. اب یہ نکلا نا، اب کہہ دے بھائی یہاں سے کاٹ لو. صحیح ہے جناب؟ کبھی سیڈول تو نہیں ہوئی داڑھی، اچھا سیڈول کرنی ہے، چلو جی اب یہاں سے پکڑو. یہاں سے پکڑا، تھوڑا سا ڈھیلا کیا، یہاں سے کاٹ دی. اس طرح ایک ایک بال کو چاہے پکڑ لے، ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ، آٹھ جگہ سے داڑھی پکڑ لے، انشاءاللہ داڑھی بالکل ایسی گول ہو جائے گی. اور یہ جو داڑھی کے ساتھ کارستانی کروا کے آتا ہے نا، اس کارستانی سے بچ جائے گا. یہ کارستانی کے ساتھ کار شیطانی ہو گیا، اچھی بھلی داڑھی کا بس ناس ہو گیا سیڈول کرنے کے چکر میں، اور غفلت ہوئی کہ حجام کے حوالے داڑھی کر دی. وہ کیا جانے، جس ظالم کو اتنا احساس نہیں ہے کہ داڑھی شیف، جس جو حجام شیف بناتا ہو، صرف اگر شیف بناتا ہو تو فقہا فرماتے ہیں، مفتیان کرام، اس کا تو کھانا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ حرام کام ہے نا. اس لیے دیکھو خانقاہ کی برکت ہے، کتنے ایسی جگہ، خانقاہ کے سامنے بھی ایک ہیئر ڈریسر کی دکان ہے، اس نے اپنے یہاں لکھ کر لگا رکھا ہے، یہ خانقاہ کی برکت ہوتی ہے، اللہ والوں کی صحبت کی برکت، کہ یہاں داڑھی شیو نہیں کی جاتی، لکھ دیا اس نے، اور کافی زمانے سے لکھا ہوا ہے. میں انتظار کروں دکان بند نہیں ہو رہی اس کی. یہ رزق داڑھی والے، یہ داڑھی منڈانے والے کے ہاتھوں میں رزق ہے کیا؟ اللہ دینے والا ہے. لہذا وہ ہے، اس سے جا کر پوچھ لو کہ بھائی اب تک آپ کی دکان کیوں نہیں بند ہوئی؟ کہ دکان بند ہونا چاہیے، ہو جانی چاہیے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں، اس لیے داڑھی کو اپنے ہاتھ میں رکھے. اور اللہ تعالی نے دیکھیے رکھی بھی داڑھی کیسا، یہ طاقت کا مظاہرہ کیسے ہوتا ہے، دیکھیں نا، دھاگا ایسے پکڑ لیتے ہیں، چھڑا اپنی ماں. وہ پنجابی ہیرو ہوگا تو وہ ایسے ہی کرے گا نا. اب وہ طاقت ہے یہ، تو اللہ تعالی نے یہ مٹھی رکھی طاقت کے لیے، یہ طاقت کے لیے ہوتی ہے. تو یہ کیسے ہے کہ داڑھی کینچی اندر گھس جائے؟ ہو ہی نہیں سکتا یہ. اب اس لیے اپنی داڑھی، اور پھر ایک پیمانہ تھا کہ آخر داڑھی کو سوارے کیسے سنت کے مطابق، تو اللہ تعالی نے یہ پیمانہ اپنے ساتھ دے دیا کہ ایک نمبر نہیں، دو نمبر نہیں، تین نمبر نہیں، چار نمبر نہیں، تم سارے عالم میں جہاں جاؤ گے تمہارے ہاتھ تمہارے ساتھ ہوگا، بس اپنے ہاتھ سے اپنی مٹھی بناؤ، داڑھی کو پکڑو، تمہارا پیمانہ تمہارے ساتھ ہے. تو کتنا عجیب ہے نا، سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے. اور لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالحما فجورہا و تقواہا، کہ فجور دیا، مادہ خیر دیا، مادہ شر بھی دیا، مادہ خیر بھی دیا. بس اللہ والوں سے سیکھو کہ مادہ شر کو مادہ خیر کیسے بنانا ہے. اور کامیاب ہے وہ لوگ، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنا تزکیہ کرا لیا، اپنے اخلاق رزیلہ کو اخلاق حمیدہ سے تبدیل کر لیا، اپنی گناہ کی عادتوں کو فرما برداری کی عادت سے تبدیل کر لیا، کامیاب ہیں وہ لوگ. وقد خواب من دساہا، اور جنہوں نے اب تزکیہ نہیں کرایا، خائب ہے، نامراد ہیں، ناکام ہیں وہ لوگ جو اپنے نفس کو ان گناہوں سے میلا کچیلا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے نفوس کو، ہمارے قلوب کو، ہماری جانوں کو اصلاح کی طرف متوجہ فرما دے، اور گناہ کے تقاضے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ تقاضا لے کر فیکٹری میں آ جا، دیکھیں نا، دودھ بنتا ہے فیکٹری میں لے آتے ہیں، کھاد ہوتی ہے فیکٹری میں لے آتے ہیں، تو فیکٹری میں لے آئے، کارخانے میں، تو انشاءاللہ تعالی وہ کار خیر کریں گے اسی کارخانے سے، اسی کے مال کو ری سائیکل کر کے اسی کو دے دیں گے، جا ولی اللہ بن جا، پھر انسان اسی سے اللہ تعالی دوسروں کی ہدایت کا رہنمائی کا ذریعہ اس کو بنا دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابه وبارك وسلم. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو تقوی والی حیات عطا فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کے تقاضے پر اپنی اطاعت اور فرما برداری کے تقاضے کو غالب فرما دیجیے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمیں شیطان اور نفس کی ہر عکاس سے، سازشوں سے، مکر اور فریب سے حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمیں غصے کو ضبط کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، حفاظت نظر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے اخلاق رذیلہ کو اخلاق حمیدہ سے، یعنی گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما، ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرمانبرداری کی عادت سے تبدیل فرما. ہمارے گھر والے، اولاد، یا اللہ رشتہ دار، دوست احباب، متعلقین، سارے عالم کے مسلمانوں پر فضل خاص فرما، رحمت نادل فرما، جملہ حاجتوں میں حاجت روائی فرما، مقاصد حسنہ میں کامیاب فرما دیجئے. ہم سب کو اللہ اپنا ولی، اپنا دوست بنا دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علی النبی الکریم ورحمتک یا ارحم الراحمین.